بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سارا مجمع جو یہاں تشریف فرما ہے اس کی کوئی ایسی نیکی قبول ہو گئی کہ جس کے بدولت اللہ نے اس کے لیے اپنے دربار کے دروازے کھول دیے. اس میں تو کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ نے سارے مجمع کی کوئی ایسی نیکی قبول فرما لی ہے جس کی بدولت اللہ نے اپنے دربار کے دروازے کھول دی. بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے. آج کل کے بونے درباروں کے اندر, بونے حکمرانوں کے دربار میں بھی کوئی بغیر اجازت اور تعلق کے نہیں جا سکتا, تو بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار کی چوکھٹ پہ کوئی آدمی مسلسل بیٹھ جائے تو یوں ہی تو نہیں بیٹھ سکتا. کچھ مہربانی ہو گئی نا اللہ کی, اللہ نے کسی نیکی کی لاج رکھ لی ہے, کیونکہ اللہ نے نیکی کرا دی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی سعادت دے دی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ اللہ کا در اور اللہ کا دربار ہوتا ہے. پوری روئے زمین پر سب سے مقدس اور مبارک جگہ اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے. پوری روئے زمین پر سب سے مقدس اور مبارک جگہ اللہ کا گھر ہوا کرتا. تو بتائیے, تو نصیب اچھے ہو گئے نہیں کہ ان مبارک گھڑیوں میں اللہ نے آپ کو اپنے اس دربار میں اور اس مبارک جگہ پر بیٹھا دیا. اب کون کتنا کماتا ہے, کون کتنا کماتا ہے, کون کتنا بنتا ہے, کون کتنا لوٹ لیتا ہے, یہ ہر ایک کے ظرف کے بقدر ہے. لیکن اللہ نے اتنا کرم ضرور کر دیا کہ بٹھا دیا, بلا لیا اور اپنے گھر کے دروازے کھول دیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر روئے زمین پر اس سے اچھی جگہ ہوتی نا, تو اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے محمد الرسول اللہ, آپ کی محنت کی جگہ وہ ہوتی ہے. لیکن آپ نے ساری زندگی اپنی محنت کا میدان مسجد بنایا, ساری زندگی. کون ہے؟ امام الانبیاء, سید الرسل. اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے محمد الرسول, اس سے بڑی کسی کی عظمت شان کا تصور ہی نہیں. لیکن اللہ کے گھر کی وہ عظمت ہے کہ آپ نے ساری زندگی مسجد کے اندر, مسجد کے دربار اللہ کے گھر میں زندگی کا اپنا محنت کا میدان بنایا. تو یہ نصیب کی بات ہے, یہ بڑی ہی نصیب کی بات ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک جگہ کی اور مسجد کی قدردانی نصیب فرما دے. بیت اللہ کی نیکی اور باہر سڑک کی نیکی بڑا فرق ہے, مسجد کی نیکی اور بعض سڑک کی نیکی میں بڑا فرق ہے. بس تھوڑا سا یہ خیال ہوتا ہے میرے پیاروں کہ سڑک کی غلطی اور مسجد کی غلطی کے اندر بھی بڑا فرق ہوتا ہے. مسجد کی نیکی سڑک کی نیکی میں بڑا فرق ہے, سڑک کی غلطی مسجد کی غلطی اس کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. نیکی بڑھیا, نیکی بڑھیا, اجر بڑھیا. اسی طرح میرے عزیزو, جو بڑی نعمت کی ناقدری کرتا ہے پھر اللہ کی ناراضگی بھی بڑی ہو جاتی ہے. تو خوب ادب کے ساتھ اللہ کے گھر میں رہنا ہے, اور ایک شکر کی کیفیت کے ساتھ رہنا ہے. کہاں ہم اور کہاں بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار, کوئی میل ہی نہیں ہے. ایک شکر کی کیفیت کے ساتھ کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلا لیا, بٹھا دیا, نوازنا چاہتا ہے, دینا چاہتا ہے. ہم عام طور پہ اعتکاف کے دنوں میں ایک کتاب پڑھتے ہیں. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ احادیث کی ترجمہ اور اس کی تشریح ہے, اور یہ اللہ کے نبی کے ان حدیث کا تذکرہ ہے جو ایک خاص علم ہے. دنیا میں بہت سارے علوم ایسے ہیں جس میں مسلمان کافر سب شریک ہیں, کافروں کے پاس بھی ہے, مسلمانوں کے پاس بھی ہے. مسلمان بھی سیکھ لیتا ہے, کافر بھی سیکھ لیتا ہے. مثلا زمین کی خاصیت, پھلوں کی خاصیت, دواؤں کی تاثیر, مادی چیزوں کا زندگی پہ اثر انداز ہونا, اس کی تاثیر کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں, اس کے نتائج کیا ہیں, یہ وہ علم ہے جو سب جانتے ہیں. لیکن ایک علم ایسا ہے جو صرف مسلمانوں کا ہے, کافر کے پاس نہیں ہے وہ, اور بس اوقات کافر کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. وہ علم صرف مسلمانوں کا ہے. وہ علم کیا ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والی جو زندگی ہے, اچھی یا بری, آیا یہ بھی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ آیا یہ بھی دنیا پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ آیا یہ بھی گھریلو زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ آیا یہ بھی سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ آیا اس سے بھی عزت ذلت کا فرق پڑتا ہے؟ آیا اس کا بھی رزق کی آمد اور رکاوٹ میں فرق پڑتا ہے؟ آیا اس سے بھی زندگی میں سکون اور پریشانی کا اس کا اثر پڑتا ہے؟ یہ جو علم ہے نا کہ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی, جھوٹ بولا, سچ بولا, تو کافر کو تو نہیں سمجھ میں آتا جھوٹ کا کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے انسانی زندگی پر. لیکن مسلمانوں کے پاس ایک علم ہے جو ان کے اللہ نے بتایا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والی اچھائی, اس کے شاندار ثمرات, اس کے شاندار نتائج, اور انسانی بدن سے نکلنے والی برائی, اس کے انتہائی بھیانک نتائج. یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے, کافر کے پاس نہیں. مثلا زلزلہ آ جاتا ہے تو کافر کے پاس تو یہ علم ہے نا کہ یوں پلیٹیں یوں مل گئیں, یوں ٹکرا گئی, زلزلہ آ گیا. مسلمانوں کے پاس یہ علم ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, انسانی بدن سے نکلنے والی گناہ, اس سے اس دنیا میں بڑی بڑی آفات آتی ہیں, بڑے بڑے مصائب آتے ہیں. اب یہ بات کافر کو نہیں سمجھ میں آ سکتی. وہ کہتا ہے نہیں, یوں ٹکرا گیا تھا, یوں ہو گیا, سمندر کی لہروں میں طغیانی آ گئی, سیلاب آ گیا, زمین کے اندر, زمینے کے اندر جو ہے سائنسی طور پہ پلیٹیں ٹکرا گئی تو زلزلہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں پیغمبر نے بتایا ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی سمندر پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, زمین کے نیچے حالات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, ہواؤں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, بارشوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, جنگلوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. جیسے اللہ کے نبی فرمانے لگے جب لوگوں کے ہاں زنا کی کثرت ہوگی تو عورتیں بانج ہونے لگیں گی. اب کافر میڈیکل کو دیکھتا ہے, عورتیں بانج اس لیے ہو گئیں, یوں ہو گیا, ایسا ہو گیا, اس لیے عورتیں بچے نہیں پیدا کر سکتی, اس لیے بانج پن بڑھ گیا. ہمارے نبی نے کیا بتایا کہ جب زنا کی کثرت ہوگی تو عورتوں میں بانج پن کا اضافہ ہو جائے گا. اب بانج پن کے ساتھ زنا کا کیا تعلق ہے؟ یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے, یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس کہ بدن سے نکلنے والی یہ گندی زندگی, اس کا نتیجہ معاشرے پہ کیا پڑتا ہے, یہ اثر پڑتا ہے.
یہ اس کا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ زکات کو ٹیکس سمجھیں گے یا زکات روک لیں گے, اس بدن سے نکلنے والے گناہ کی نحوست کیا ہوگی؟ اس کا اثر بارشوں پہ پڑے گا, اللہ رحمت کی بارشیں روک دیں. اب یہ بات کافر کے پاس نہیں ہے, کافر تو کہتے میاں موسم یوں ہوا تو اس لیے بارشیں رک گئی, دنیا میں گرمی بڑھ گئی, فلاں بڑھ گیا, یوں ہو گیا. لیکن مسلمانوں کے پاس یہ علم موجود ہے جو ان کے پیغمبر نے دیا ہے, جو ان کے اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی کا اثر ہواؤں پر بھی پڑتا ہے, بارشوں پر بھی پڑتا ہے, سمندروں پر بھی پڑتا ہے, دریاؤں بھی پڑتا ہے, زمین کے نیچے بھی پڑتا ہے, زمین کے اوپر بھی پڑتا ہے, فرد کی زندگی پر بھی پڑتا ہے, گھریلو زندگی بھی پڑتا ہے, اجتماعی زندگی بھی پڑتا ہے. لیکن آج مسلمان بھی اس علم سے بہت بے خبر ہو گئے. اب دیکھیے قرآن نے ایک بات کی, فنسو حظا مما ذکروا بھی فاغرینا بینہم العداوۃ. قرآن نے اب کیا بتایا کہ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے گا وہاں آپس میں لڑائیاں زیادہ ہوں گی. اب لڑائیوں کا اللہ کے حکم میں ٹوٹنے سے کیا تعلق؟ اب جن کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ تو کہیں گے میاں اس نے زمین لے لی اس لیے لڑ پڑے, اس نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا اس لیے لڑ پڑے, اس نے اسے بدتمیزی کی اس لیے لڑ پڑے, اس نے یوں کر دیا اس لیے ان کے آپس میں جھگڑے ہو گئے. قرآن کہتا ہے جہاں اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرے گا وہاں جھگڑے ہوں گے, وہاں مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں گے. اب دیکھیے نا بدن سے نکلنے والی زندگی کا اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ محبتوں پر, آپس کے اتفاق پر, آپس کے اتفاق پر اس گناہوں کا ریئیکشن پڑ رہا ہے کہ وہ اتفاق نفرت سے بدل رہا ہے. اب یہ علم جو ہے نا صرف مسلمانوں کے پاس ہے, لیکن مسلمانوں کے ابھی آج یہ علم نہ پڑھایا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے. اگر مسلمانوں کو یہ علم پڑھایا جاتا نا اور اس پہ مسلمانوں کا یقین ہوتا تو جیسے مسلمان زہر سے بچتا ایسی مسلمان گناہ سے بھی بچتا. زہر سے اس لیے بچتا ہے کہ وہ علم زندہ ہے کہ زہر کے ریئیکشنوں کا جان چلی جائے گی. گناہ بھی ہلاکت کی چیز ہے, یہ علم ختم ہو چکا ہے, اس لیے گناہ کرتا ہے زہر نہیں کھاتا. اگر یہ علم بھی زندہ ہوتا تو مسلمان زہر سے جیسے بچتا ہے گناہ سے بھی ایسی بچتا. جیسے آگ کا پتہ ہے آگ جلا دیتی ہے, یہ علم زندہ ہے, یہ ریسرچ ہو گئی کہ زہر سے آدمی مر جاتا آگ جلا دیتی ہے, اس پہ ایمان ہے تو کیسے بچتا ہے. لیکن گناہوں سے زندگی پہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ چونکہ اس علم کے تذکرے مٹ گئے, اس پہ یقین ختم ہو گیا, اس لیے کافر بھی گناہ کرتا ہے مسلمان بھی گناہ کرتا ہے. کافر کا گناہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ اس پاس یہ علم نہیں ہے, اس کا اللہ نہیں ہے, اس کا رسول نہیں ہے. لیکن مسلمان بھی گناہ کرتا ہے اسے اس علم کی خبر نہیں, اس علم پہ یقین نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم سمجھتے ہیں بیماری آ گئی اور یہ دنیا کا حصہ ہے, کبھی بیماری آتی ہے کبھی وبائیں آتی ہیں کبھی کچھ ہوتا ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں وبائیں آتی ہیں. لیکن ہمیں ایک علم دیا اللہ کے نبی نے, ہمارے نبی نے ہمیں علم دیا ہے کہ جب تمہارے ہاں بے حیائی عام ہو جائے گی تو تمہارے ہاں ایسی بیماری آئیں گی جن کا نام تمہارے آبا و اجداد نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا. ڈینگی پہلے کبھی نہیں سنا تھا, آ گیا. کرونا پہلے کبھی نہیں سنا تھا, آ گیا. پتہ نہیں آئندہ دور میں اور کون کون سی آئیں گی بیماریاں. لیکن یہ علم مسلمانوں کے پاس, لیکن مسلمانوں میں بھی اس کے تذکرے مٹ گئے. اب وبا آتی ہے کوئی نہیں کہتا میاں اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو. ارے کیا کہتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی نہیں کہتا میاں, کیونکہ اس علم کا رواج ہی ختم ہو گیا نا کہ گناہ کا ریئیکشن صحت پر ہوتا ہے, بدن سے نکلنے والی غلط زندگی اس کا اثر صحت پہ پڑتا ہے, اور یہ ہمارے پیغمبر نے صدیوں سال پہلے علم دیا ہے. یہ علم ختم ہو گیا. ان حدیث کے اندر اس علم کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کرو گے تو یوں ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اور اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ آج ہو رہا ہے, وہ آج ہو رہا ہے. ایک ایک چیز دیکھو جو نبی نے کہی ہے اور دنیا میں دیکھو اس کا بالکل اس کے مطابق ہو رہا ہے. تو یہ بڑا اہم علم ہے. ابھی تو آپ کو صرف معلومات ملیں گی, لیکن اللہ کہہ رہے اس پہ ایمان ہو جائے نا, یقین ہو جائے, پھر دیکھیے آپ کے لیے نیکی پہ آنا کتنا آسان ہے اور گناہوں سے بچنا کتنا آسان ہے. ہم گناہ کرتے اس لیے ہیں, ہم کہتے ہیں یار گناہوں مزہ آئے گا نا, لذت آئے گی. اگر یہ پتہ چل جائے کہ میاں مزہ نہیں آئے گا, یہ زہر کی طرح ہیں, یہ تمہیں اندر سے تمہاری زندگی کو کاٹ کھائے گا, اگر اس پہ یقین ہو بتاؤ کوئی گناہ کرے گا؟ یہ یقین نہیں. یہ یقین نہیں ہے. مثلا آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی آنکھوں کو آزاد رکھتا ہے اور غیر محرموں کو دیکھتے رہتا ہے, اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اس کی سزا یہ ملتی ہے اللہ اسے اپنی حلال محبت سے محروم کر دیتا ہے. اب بد نظری سے حلال محبت سے کیا تعلق؟ ٹھیک ہے نا, تو بدن سے نکلنے والی غلط زندگی کا ریئیکشن ہوگا کہ حلال رشتوں کی محبت ختم ہو جائے گی. اللہ نے کھانے کی ایک مقدار رکھی, پینے کی ایک مقدار رکھی. اگر کوئی شخص کھانا اور پینا حلال کے بجائے حرام سے کھا لے تو اتنا حلال سے معروف ہو جائے گا. کالج سے لے کر اے لیول سے لے کر او لیول سے لے کر اسکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک, اگر اس نے یہ جوانی کے حلال مزے حرام میں لگا دیے تو جب حلال کا وقت آتا ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. اب سوائے طلاق کے اور کوئی گنجائش نہیں ہوتی, سوائے لڑائی جھگڑے کے اس گھر میں اور کچھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ جو حلال تھی وہ تو اس نے حرام میں لگا دی, وہ کوٹا پورا ہو گیا. آنکھوں کے راستے سے, کان کے لحاظ سے, زبان کے مٹھاس کے لحاظ سے وہ کوٹا پورا ہو گیا. اب جب حلال آیا تو حلال کے لیے تو کوٹا رہا نہیں, اب طلاق ہی طلاق, اب کھلا ہی کھلا ہے. تو ریئیکشن ہوگا, ریئیکشن ہوگا. تو بدن سے نکلنے والی زندگی اثر انداز ہوتی ہے, اثر انداز ہوتی ہے, اس کی نحوست ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے نبی کے ارشادات ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس پہ ایمان بھی نصیب فرما دے اور اس پہ یقین بھی نصیب فرما دے. کہتے تو ہیں ہمارے نبی بڑے سچے ہیں, لیکن اللہ کرے اپنے نبی کی سچائی پہ ہمیں ایمان نصیب ہو, ورنہ ایک کافر تھا, کافر جو نبی پہ ایمان بھی نہیں لایا تھا, لیکن سچائی کا وہ بھی قائل تھا. ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی پہ حملہ آور ہوا تو آپ نے اسے برچھی مارا, جس سے سواری ہانکتے ہیں, سواری چلاتے, اس کو مارا, اس کو خراش سی ہو گئی. چیختا چلاتا ہوا, روتا دھوتا ہوا, میں مر گیا مر گیا مر گیا. لوگوں نے کہا شرم کر, کچھ نہیں ہوا, نہ زخم لگا ہے, نہیں مرتا تو, اتنا ڈرپوک بزدل, لگا کیا ہے, خراش ہی تو لگی ہے. اس نے کیا کہا؟ کہنے کا پتہ ہی کس کے ہاتھ سے خراش لگی ہے, یہ اس ذات کے ہاتھ سے خراش لگی ہے جس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا, اگر آج وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. دیکھیے ایک کافر کو نبی کی بات پر اتنا یقین ہے کہ اپنے مرے جانے میں ذرا بھی شک نہیں ہے, اور ہم تو اپنے نبی پہ ایمان بھی لاتے ہیں، محبت کا دعوی بھی کرتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کی باتوں کا میری زندگی پہ اثر کتنا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. میں ان سچائیوں کا اثر کتنا لیتا ہوں. مثلا آپ کی سچی بات ہے، حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایک اثر کی نماز چھوڑ دے وہ نقصان کے لحاظ سے ایسا ہے جس کا اس کا گھر بار برباد ہو گیا. اب بتائیے مسلمان کہلانے والا اپنی نبی کی اس بات کا کتنا اثر لیتا ہے؟ جو نہیں رینگتی، نماز چھوٹ جائے جو نہیں رینگتی اس کے کان پہ. اعتماد، اعتماد نہ رہا، یقین نہ رہا. جی بیٹے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں، آخر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: یہ صحیح ہے کہ مسلمان ہر طرح سے پریشان ہیں، انفرادی مشکلات نے مستقل گھیرا ہوا ہے اور اجتماعی تفکرات علیحدہ دامنگیر ہیں، لیکن یہ سوال کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، ایک عامی سمجھدار مسلمان کے قلم سے بھی تعجب کا سبب ہے کہ جائے کہ کسی ذی علم کے قلم سے. اسلام وہ مذہب ہے جس کے متعلق اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں تکمیل کا اعلان فرمایا ہے اور اس احسان اور نعمت کے پورا کر دینے کا تمغہ عطا فرمایا ہے. اور کن کیا
اسلام ایک مکمل دستور زندگی ہے. اگر آج میں مشکلات میں ہوں بحیثیت مسلمان کے، تو اس کا حل قرآن میں موجود، دین میں موجود ہے. اگر آج میں مشکلات میں ہوں بحیثیت قوم کے، تو میری مشکل کا حل دین میں موجود ہے. اگر میں آج مشکل میں ہوں بطور امت کے، تو قرآن میں اس کی پریشانی کا حل موجود ہے، دوا موجود ہے، علاج موجود ہے. ایسا نہیں کہ مجھے حل نہ ملے، دوا نہ ملے، علاج نہ ملے، سب کچھ ہے اسلام میں.
ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور اس تکمیل سے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور میں اس بات سے خوش ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں کہ تمہارا دین اور مذہب اسلام ہو. یعنی مذہب اسلام تمہارے لیے مجھے پسندیدہ ہے اور یہی تمہارا مذہب ہے. کیا ہی مبارک تمغہ ہے اور کتنا خوش کر دینے والا امتیاز ہے. ایسے مکمل دین کے دعوے دار، ایسے کامل مذہب کے پیرو اس میں پریشان ہوں کہ مسلمان کیا کریں. اللہ پاک نے اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی یا دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کے متعلق صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں احکام نہ بیان فرما دیے ہوں.
دین اور دنیا تمام کامیابیوں اور ناکامیوں کی وجوہات اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دی. دین اور دنیا، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ یہ میری پرائیویٹ زندگی ہے، یہ میری پرائیویٹ زندگی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میری دنیا ہے اپنی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میرا اپنا فلاں شعبہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ عیسائیوں کا مذہب ہے، غیروں کا مذہب. مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ دین اور دنیا دونوں کی فلاح دین اسلام میں، دین اور دنیا. اگر میں دنیا میں بھی کامیاب رہنا چاہتا ہوں حیثیت مسلمان کے، تو مجھے اپنے نبی کی زندگی دیکھنی ہو. ٹھیک ہے. ہاں، اگر کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں بحیثیت انسان کے، تو نبی کی زندگی دیکھ. جانور بن کے زندگی گزارنی ہے تو پھر ظاہر ہے جانوروں کی زندگی اور ہوتی ہے، انسانوں کی زندگی اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جانوروں کے لیے پھر نبی کے نمونے کی ضرورت نہیں ہے.
ان کے منافع اور نقصانات نہ بتا دیے ہوں. پھر سب کچھ صرف زبانی تلقین اور کتابی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سچے رسول اور رسول کی فریفسہ جماعت نے ان سب کو عملی طور پہ کر کے بھی دکھا دیا اور اس کا تجربہ بھی کروا دیا ہے. الغرض دین و دنیا کی بہبود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی میں مضمر اور منحصر ہے. مگر جب ہم لوگ رسول کے اتباع کو دقیانوسیت اور اس کی سنتوں پر مرمٹنے کو تنگ نظری سمجھیں تو آخرت کا جو حشر ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے اور جو دنیا کا ہو رہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
ہاں یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ اتنی ذہنیت خراب کر دی گئی کہ نبی کی اتباع پر عمل کرنے والا دقیانوس، تاریخ خیال، تنگ نظر کون؟ جو جتنا دین پہ آگے بڑھ رہا ہے اسے یہ تانا ملتا ہے، یہ دقیانوس ہے، یہ تنگ نظر ہے. اسکول کا بچہ ہو نا اور اسکول والے یہ کہہ دیں کہ میاں پینٹ ایسی ہونی چاہیے، کیپ ایسی ہونی چاہیے، موزے ایسے ہونے چاہیے، شوز ایسے ہونے چاہیے، شرٹ ایسی ہونی چاہیے، کلر اسکیم یہ ہونی چاہیے، تو کوئی ان کو نہیں کہتا اتنے تنگ نظری کی کیا ضرورت ہے بھائی، پڑھائی کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ڈسپلن. کوئی نہیں کہتا میاں اس تنگ نظری کی کیا ضرورت ہے کہ بچہ اگر یہ شرٹ پہن نہ گیا اس کو اسکول میں داخل نہ کرنے دو، آنے دو، یہ شوز نہ پہن گیا تو اسے پڑھنے نہ دو، اس کلر کی اس پینٹ نہ پہنے تو اسے گیٹ کے اندر داخل نہ. اتنی تنگ نظری کیوں بھائی؟ ان چیزوں کا تعلیم سے کیا تعلق؟ نکلے ڈسپلن ہے بھائی، اسکول کا ڈسپلن ہے. اور اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دے کہ تم یوں کر لو، ایسا زندگی گزار لو تاکہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں ڈسپلن نظر آئے کہ یہ سب محمدی ہیں، کہتا نہیں، یہ تنگ نظری ہے. یہ دماغ خراب کیا گیا کہ نبی کی اتباع کا نام تنگ نظری ہو گیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت و سکون، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور محدثین عظام رحمۃ اللہ علیہم کے طفیل آج کتابوں میں محفوظ ہے. ایک طرف اس کو سامنے رکھو، دوسری طرف امت کے حالات کو سامنے رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت دیدہ و دانستہ دلیری اور جرت سے چھوڑی جا رہی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اس کی طرف متوجہ کرنے والوں کو احمق اور دین کا ناسمجھ بتایا جا رہا ہے. کیا اس ظلم عظیم کی کوئی حد ہے؟ اور ایسی صورت میں مسلمانوں کو پریشانی کی شکایت کرنے کا کیا منہ ہے؟ اور تقریروں اور تحریروں میں اس شور مچانے کا کیا حق ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے؟ اللہ جل شانہ نے صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرما دیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن
کثیر. اب یہ علم مسلمانوں کے پاس، یہ جو آیت آئی نا، یہ علم بھی مسلمانوں کے پاس، کافروں کے پاس نہیں. اور مسلمانوں کو ان کے خدا نے علم دیا، یہ نبی نے دیا. کیا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آئی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیا ہوا ہے. اب یہ دیکھو نا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی حالات میں تبدیلی آئے تو ہم اس کے مادی اسباب و وسائل تلاش کرتے ہیں، اس علم کی طرف نظر نہیں ہوتی.
اور جو کچھ مصیبت تم کو حقیقتاً پہنچتی ہے وہ تمہاری اعمال کی بدولت پہنچتی ہے، اور ہر گناہ پر نہیں پہنچتی.
اعمال کا تعلق مصیبت سے، یہ کیا جوڑ ہے؟ تو یہ جوڑ کس نے بتایا؟ اللہ نے. جس ذات نے اس پر ری ایکشن کرنا ہے نا، اس بدعمالی پہ جس ذات نے سزا دینی ہے، یہ علم اس نے دیا ہے.
اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اگر وہ ہر گناہ پر دنیا میں پکڑ کرنے لگیں تو تم زمین میں کسی جگہ بھی پناہ لے کر اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں. دوسرے کا ارشاد پاک ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون.
اب اس آیت کے اندر بھی یہی علم ہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی سمندروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جنگلوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، خشکی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، بر و بحر پہ اثر انداز ہوتی ہے. انسانی بدن سے زندگی نکلنے والی زندگی، جب آدمی اپنے بدن کا پانی غلط استعمال کرتا ہے نا تو اللہ زمین کا پانی اندر گم کر دیتا ہے. ریئیکشن، رحمت کی بارشیں ختم، زمین کا پانی گم ہوتا رہا. تو یہ جوڑ اللہ نے بتایا ہمیں کہ بدعمالیوں کا ان حالات سے بڑا گہرا تعلق ہے.
بر و بحر یعنی خشکی اور تری غرض ساری دنیا میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد پھیل رہا ہے اور بلائیں، قحط، زلزلے وغیرہ نازل ہو رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے، شاید کہ وہ اپنے ان اعمال سے باز آ جائیں. اس قسم کے مضامین کا لاب پاک میں دو چار جگہ نہیں سینکڑوں جگہ وارد ہیں. پہلی آیت کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تجھے بتاتا ہوں، اے علی جو کچھ بھی تجھے پہنچے، مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب ہو یا دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی لکڑی کی خراش یا کسی رگ کا حرکت کرنا یا قدم کی لغزش یعنی ٹھوکر کھا جانا یا پتھر کہیں سے آ کر لگ جانا، جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کسی بندے کو کوئی زخم یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی چیز جو پہنچتی ہے وہ کسی اپنی کی ہوئی حرکت سے پہنچتی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ
آپ کا بہت پیارا دوست ہو، بہت پیارا دوست، وہ آپ سے کہہ دے کہ یار یہ آگ کا انگارہ ہے نا، آگ کا انگارہ ہے، اس کو اپنے بیگ میں رکھ لو، تو کیا ختم جائیں گے؟ دوستی کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، بہت آگ کے انگارے کو بیگ میں رکھ لو، کیا کہیں گے آپ؟ دوستی کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے. کیوں؟ آپ اس دوستی کو دشمنی کہیں گے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس آگ کے انگارے کا ریئیکشن کیا ہوگا. سچ کہہ رہا ہوں، اگر گناہ کے ریئیکشن کا یقین ہو جائے تو کسی دوست کو گناہ کو گناہ کی دعوت دینا اسے دوست نہیں سمجھے گا، کہے گا یہ میرا دشمن ہے. یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے، یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے، یہ میری زندگی میں گناہ کا انگارہ ڈالنا چاہتا ہے، یہ میری زندگی میں گناہ کا انگارہ ڈالنا چاہتا ہے، یہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے. لیکن یہاں تو جو دوست زیادہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا وہ زیادہ پکا دوست بن جاتا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ایمان نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے. آگ کے انگارے کا علم ہے، یہ فرق ہے.
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بدن میں کوئی تکلیف تھی، لوگ عیادت کے لیے آئے اور افسوس کرنے لگے. فرمایا افسوس کی کیا بات ہے، کسی گناہ کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے.
اب یہ لوگ تھے نا، ان کو یہ علم تھا، جب ان کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی تو فوراً نظر جاتی کہ غلطی تو نہیں ہوئی، انہیں یہ علم تھا نا گناہ کا ریئیکشن ہوتا زندگی میں. اگر ان کی زندگی میں کوئی ناگواری ہوتی تو فوراً ذہن کہاں جاتا, کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اچھا ہماری کہاں جاتا ہے, کسی عامل کی طرف جاتی ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہو. اور اگر عامل کی طرف نہ جائے تو بڑی بزرگی, کسی کی نظر لگ گئی ہو. کیونکہ پارسا ہے نا ماشاء اللہ, گناہ تو ویسے ہی نہیں ہے, یا تو کسی کی نظر لگی ہوگی یا کسی نے کچھ کر دیا ہوگا بس. تو ان پاکیزہ ہستیوں کی نظر جاتی تھی کہیں کوئی خطا تو نہیں ہوئی, ان کی نظر ہے. پیغمبر وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَ رَبِّيِّنَ كَثِيرٌ فَمَا بَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا مَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. پیغمبر کی زندگی میں بھی ناگواری آئی, حالانکہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا, تو پیغمبر بھی کیا کہتا ہے, اے اللہ کوئی خطا ہو گئی تو معاف فرما دے. ان کی نظر تو خطا کی طرف جاتی تھی, اس لیے کہ انہیں اس کا علم تھا خطاؤں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تو پارسا سے پارسا آدمی کی نظر خطا کی طرف جاتی تھی. اور ہمارے ہاں اگر کوئی زندگی میں ناگواری آ جائے, کسی نے کچھ کر دیا ہے, ہاں, یا کسی نے کچھ کر دیا, یا پھر نظر لگ گئی, اس کو نظر لگ گئی, نظر لگ گئی, ٹھیک ہے, یہ ذہن جاتا ہی نہیں میاں, اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے, پیار کا تھپڑ ہے کہ لوٹ آئے, ہوش میں آ جائے, زندگی سے گناہوں کے انگارے نکالے. ادھر زہر نہیں جاتا.
حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑھ کے بھول جاتا ہے وہ کسی گناہ کی بدولت ہوتا ہے.
اب دیکھو قرآن کا بھول جانا اس کا تعلق گناہ سے کیا جوڑ ہے, یہ کیا جوڑ ہے؟ ہمارے ہاں تو کیا کہیں گے, یار بھول گیا ہوگا نا, دماغ کمزور ہو گیا ہوگا, اعصاب کمزور ہو گیا ہوگا, جسم کمزور ہو گیا ہوگا, یا تھوڑی سی بادام کھا لے نا, پستہ کھا لے, غذائیں اچھی کر لے, کچھ خوراک اچھی کر لے. ہاں یہ علم وہ ہے جو کافروں کے پاس بھی ہے, لیکن مسلمان کا علم کیا کہتا ہے, گناہ کی بھولنے کے پیچھے گناہ ہے, قرآن کے بھولنے کے پیچھے گناہ ہے. قرآن کے بھولنے کی بڑی وجہ گناہ ہے. ہم نے 100 سال کا بوڑھا دیکھا, 100 سال کا بوڑھا, بتائیے اعصاب کتنے کمزور ہو گئے ہوں گے, دماغ کتنا کمزور ہو گیا ہوگا, لیکن سبحان اللہ اس کا حافظہ ایسے سلامت کہ صفا بتاتا تھا صفا کہ یہ مسئلہ فلاں صفحے پر یوں لکھا ہوا ہے, تقوی پرہیزگاری, تقوی پرہیزگاری. اور ہمارا 60 سال کا بوڑھا سٹیا آ جاتا ہے, کچھ نہیں یاد رہتا, سب سٹیا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تقوی اس کا تعلق حافظے سے, گناہ کا تعلق حافظے سے. اب یہ علم مسلمانوں کے پاس ہے.
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی کے سر میں درد ہوا تو سر پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگی کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. اگرچہ بعض اوقات مصائب اور حوادث کے اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور معصوم بچوں کو بھی ابتلا ہوتا ہے جو اپنے مواقع پر مذکور ہیں, مجھے اس جگہ ان آیات و احادیث کی شرح کرنا مقصود نہیں.
یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہے میرے عزیزو کی زندگی میں گناہ کو معمولی نہ لینا, بس معمولی نہ لینا. بس اوقات جوانی کی سزائیں بڑھاپے کو ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاں معمولی نہ لینا. دیر سویر ہوتی ہے, ریئیکشن ضرور آئے گا, تھپڑ ضرور لگے گا, تھپڑ اثر لگے گا, ہوش اتنا خراب ہوگا یہ وجہ بھی پتہ نہیں لگے گی کہ تھپڑ لگا کیوں ہے. اس لیے کبھی گناہ کو اپنی زندگی میں برداشت نہ کرنا, اسے سنبھال کے نہ رکھنا, اس کا ریئیکشن ہوگا. کافی ہے مجمع کے لیے. مجمع سو رہا ہے, کچھ نیا مجمع ہے, نیند بھی ان کو آئی ہوئی ہے. امیر صاحب کو بھی نیند آئی ہے, ان کے عابد صاحب کو بھی آئی ہوئی ہے. چلو ٹھیک ہے, انشاءاللہ آرام فرما لیں, ٹھیک ہے نا. لیکن بس ہماری گزارش یہ کہ ٹولیاں نہ بنائیں, گپ شپ نہ ہو, کوئی ساتھی آرام کریں گے, میری باتوں سے اس کی تکلیف ہو بری بات ہے. سو جاؤ, نیند نہیں آئے گی مجھے پتا ہے, یہاں اٹھیں گے اب نیند ختم ہو جائے گی. تو پھر ایسا کریں, تلاوت شروع کر دیں, نفل پڑھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. ہاں اپنا ہدف پورا کر لیں. میں نے عرض کیا تھا صبح بھی, 20-25 منٹ 24 گھنٹے میں ایسے ضرور نکالیں جس میں آپ اپنے اللہ سے دعائیں مانگا کریں, اس کی مشق کریں, اللہ کے خزانے سے لینا سیکھیں. اس سے بڑا اللہ سے پیار بنتا ہے, بڑا تعلق بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کرنے کا کام ہے, اور ساتھیوں کو آرام کرنے آ رہا ہے آرام فرما دیں.